قسمت انبیاء یعنی انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے گناہ کا صدور یعنی گناہ کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس مسئلے کو قسمت انبیاء کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا اس پر متفقہ اتفاق ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. اب یہ اس کے بارے میں پچھلی مجلس میں اسی کے بارے میں آیا تھا اور یہ اسی سے آگے کا سلسلہ یہاں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی ازواج کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آر محسوس کرتے ہیں. صحابہ کرام اپنے بیویوں کے پاس جاتے وقت بھی شرم محسوس، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے، دنیا میں حیات رہے، تو ہم عورتوں سے بے تکلفی کی باتیں نہ کرتے. جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں نہ کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرماتے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا، صحابہ پر حیا کا اس قدر کیا تھا، غلبہ تھا، تو خود پیغمبر علیہ السلام کو خداوند قدوس کے استحضار کے باعث کس قدر حیا ہونی چاہیے. یعنی صحابہ جب اتنی حیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر خود اندازہ کر لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا کرتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں فرمایا گیا اللہ احق کو یستحی منہ من الناس، اللہ تعالی لوگوں کی بنسبت اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے حیا کی جائے. سب سے زیادہ حیا کا مستحق کون ہے؟ اسی لیے کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان. اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کسی شخص میں اگر حیا نہیں ہے تو اس سے یہ کہا گیا کہ وہ اب تو جاؤ جاہے کر گزر، یعنی اب تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر حیا نہیں ہے، حیا گئی، اذا فاتک الحیاء اگر حیا فوت ہو گئی، موجود نہیں ہے، فافعل ما شئت اب تو جو چاہے کر گزر، یعنی اب تجھ سے کسی بھی گناہ کی امید ہے. اس لیے حیا ایمان کا ایک ضروری شعبہ ٹھہرا. حیا ایمان کا سب سے ایک اہم شعبہ، اسی لیے جہاں ایمان کی شاخوں کا بیان ہوا وہاں حیا کو الگ سے خاص کر بیان کیا گیا. الایمان سبعون شعبہ والحیاء من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا اس میں سے ایک شعبہ ہے، اور حیا کو الگ سے بیان کیا گیا، خاص طور سے بیان کیا گیا اسی لیے. اور حیا کی تعریف علماء کرام نے کیا کی، ان اللہ لا یراک حیث نہاک، ان اللہ لا یراک حیث نهاک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ میں رہنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا ہے، منع کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ نہ دیکھے، یعنی آپ کبھی ایسا کام نہ کریں جو کام کرنا آپ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ، جب بندے میں حیا ہوگی تو وہ ہر اس کام سے پرہیز کرے گا جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اس چیز میں اب یہ چیز کیسے حاصل ہو جائے گی؟ یہ چیز تب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا استعظار سمجھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حاضر و ناظر ہونا، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے میرا سنتے ہیں، میرا حال جانتے ہیں، وہ علیم بذات صدور ہیں، میرے دل کا بھی حال جانتے ہیں، میرے ہر حال سے کیا ہیں، واقف ہیں. اب اس کا جتنا خیال اور دھیان دل میں مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں آئے گی، اور اسی قدر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں آئے گا، اور اسی قدر اللہ کا حیا بھی آئے گا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا جواب دے دوں گا. تو اسی لیے اب جن کا جتنا زیادہ درجہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک بزرگ نے ایک دن بایاں موزہ لگایا تھا، پہلے پہننا کون سا ہے، دایاں، اور اس نے پہنا تھا بایاں. اب اس کو اتنی حیا اللہ کی غالب تھی. اب کہتے ہیں ایک سال تک اس گناہ پر روتا رہا، توبہ کرتا رہا، کہ نامہ اعمال میں ایک خلاف سنت چیز لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا. وہاں سب اولین و آخرین ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حاضر و ناظر ہونا دل میں آتا ہے. ایک بزرگ کی چادر چوری کسی نے کی حج کے دوران، اب بہت رونے لگے. اب اس کا ایک مرید ساتھ تھا، مرید نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، نئی چادر لائیں گے، یہ کریں گے، بڑی تسلی. لیکن بزرگ روتا ہی رہا. اب یہ مرید اسے بدظن ہونے لگا، اب یہ کیا بزرگ ہے، ایک چادر پر اتنا روتا ہے کہ ایک چادر گئی اب اس پر. تو پھر اس بزرگ نے کہا دیکھو بیٹے، میں اس چادر کے رونے کھونے پر نہیں روتا ہوں، جب اس نے یہ چادر لی مجھے آخرت کا وہ منظر مجھ پر منکشف ہوا، اس کا انکشاف ہوا، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس چادر کی وجہ سے کتنا عذاب ہو رہا ہے، اس پر رو رہا ہوں، چادر پر نہیں روتا ہوں، اس چادر پر نہیں روتا ہوں. تو اسی کے کہتے ہیں یعنی یقین ہونا کل مشاہدہ، یعنی جیسے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے حیا جو ہے، یہ حیا ہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال افعال، رات دن کا گزرنا، وہ کس حال میں گزرتا تھا، یہ حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اور آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ سب کس وجہ سے تھا، کہ حیا کا غلبہ تھا. اور ہم لوگ جو ہماری زندگی غفلت میں گزرتی ہے، گناہوں میں گزرتی ہے، یا کہ فضولیات میں گزرتی ہے، کس میں گزرتی ہے، فضولیات میں گزرتی ہے، یعنی اب بیٹھا ہے اور ایسے ہی بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اس کا دل کسی تفکر میں نہیں ہے، اس کا ذہن کسی تفکر میں نہیں ہے، اس کی زبان کسی ذکر میں نہیں ہے، اس کا دماغ کسی چیز میں نہیں ہے، اس کے اعضاء کسی کام میں نہیں ہے، ایسے ہی اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرتا ہے. اللہ نے یہ امانت دیا, یہ ساری صلاحیتیں اعضاء ظاہریہ بدن کے جتنے بھی یعنی حصے ہیں, پارٹس آف دا باڈی ہیں, ان کو کیا دیا؟ امانت کے طور پر دیا. دماغ, قلب کو, یعنی ذہانت کو, ان سب چیزوں کو کس کے طور پر دیا؟ امانت کے طور پر دیا. اب ان کو استعمال نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی دن دن گزار رہا ہے, اور اسی میں گناہوں کا بھی ارتکاب ہوتا ہے, معصیت کا بھی ارتکاب ہوتا ہے, اور اسی میں نیکی بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں, اور اسی میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اس کا خیال نہیں ہوتا. یہ سب حیا کی کمی کی وجہ سے, یہ سب کس وجہ سے ہے؟ حیا کی کمی کی وجہ سے. تو دیکھو خالد ان کو پوچھ رہے ہیں, یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ حیا کی کمی کی وجہ سے. تو جب تک حیا, جتنی حیا کامل ہو جائے گی اتنی زندگی سنور جائے گی, ظاہر سنور جائے گا, باطن سنور جائے گا. حیا نہیں ہوگی تو یہ عبادت خشک رہے گی. کیا رہے گی؟ اب نماز کے بعد مسنون آیا استغفر اللہ پڑھنا, کیا آیا نماز کے بعد؟ مسنون ہے استغفر اللہ پڑھنا. یہ کیا مقام ہے استغفر اللہ پڑھنے کا؟ یعنی انسان ایک اچھی عبادت کرتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا فرض بجا لاتا ہے, حکم بجا لاتا ہے. نماز جیسی عظیم چیز ہے. اب اس کے بعد استغفر اللہ کیا پڑھنا؟ اس کے بعد استغفر اللہ کیا پڑھنا؟ یہ استغفر اللہ پڑھنے کا مقام ہے. یہ تو الحمدللہ پڑھنے کا مقام ہونا چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا ہم سے نماز پڑھی گئی, لیکن ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ اس نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھو. کیوں؟ دیکھو تمہاری نماز اس قابل نہیں ہے, یہ قابل استغفار ہے. تم نے اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی, تمہیں پتہ نہیں, تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تم کس کے سامنے تھے. اب اس میں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نماز کے بعد تکبیر کہو, اللہ اکبر کہو. تو اللہ اکبر تو تکبیر کا لفظ تو وہاں آیا ہے, اللہ اکبر کا لفظ وہاں صراحت نہیں آیا. بہرحال وہ تو فقہا کا مسئلہ ہے, لیکن علماء استغفر اللہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سلام کے بعد استغفر اللہ پڑھتے تھے. اب وہ مسئلہ تو الگ, وہ فقہی دلائل تو الگ, لیکن علماء کرام نے فرمایا ہم تو مستحق ہیں استغفر اللہ کی. ہماری نماز اتنی ناقص ہوتی ہے کہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم نماز کے بعد استغفر اللہ ہی پڑھیں. اے اللہ ہم اس کی تعظیم بجا نہیں لا سکتے, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ نماز جو تو نے ہم پر فرض کی تھی, ہم جو زبان سے کہہ رہے تھے اس کا استحضار ہمارے ذہن میں نہیں تھا. ہم نے تو زبان سے اللہ اکبر کہا, لیکن ہمارے دل و دماغ میں جیسا اس اللہ اکبر کا استحضار ہونا چاہیے, استحضار یہ لفظ اکثر آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کا موجود ہونا, دل میں خیال کا حاضر ہونا. تو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, اور جیسے ہم نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی, اللہ تعالیٰ کی تحمید, اللہ تعالیٰ کی تمجید, اللہ تعالیٰ کی تنزیح بیان کی, یہ سب چیزیں بیان کی. لیکن یہ تو ہماری زبان چلتی تھی, جس طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا, جس طرح سے ہمیں ہمارے دلوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے تھا, اور اس اثر کی وجہ سے اب حدیث میں آیا کل درس حدیث, یعنی غالب البخاری شریف کی حدیث ہے متفق ہے, کہ حجاب ہو نور, حجاب ہو یعنی اللہ تعالی کا نور اس کا حجاب ہے. کیا ہے؟ حجاب ہے. یعنی ہم اللہ تعالی کو نہیں دیکھتے, حالانکہ وہ ہر جگہ, اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے. کوئی پردہ اللہ تعالی کے اس کو نہیں روک سکتا. حجاب ایسے پردے کو کہتے ہیں یا کسی آڑ کو کہتے ہیں. کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالی کے نور کو یا اللہ تعالی کی کسی چیز کو روک سکے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالی کا نور ہی ایسا ہے کہ وہ خود اس سے حجاب بنا ہوا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو, حالانکہ موجود ہونے کے باوجود ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر اس حجاب کو اٹھایا جائے, کیا اٹھایا جائے؟ اس حجاب کو اٹھایا جائے تو یہ ساری مخلوق جل کر بسم ہو جائے. کوئی مخلوق اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. تو اس تو جو حدیث میں الفاظ آئے سبحات وجہ ای انوار ذاتہ, اب یعنی اصل میں جو کہنے کا مقصد تھا کہ ملائکہ فرشتے جو جن پر یہ انوار پڑتے ہیں, جن پر یہ انوار اور یہ شعائیں جن پر پڑتی ہیں, تو ان کی زبان سے نکلتا ہے سبحان. ان کی زبان سے نکلتا ہے اصل میں یہ جو سبحات یا یہ سبحوں کا لفظ ہے, یہ تعجب کے معنی میں آتا ہے. کیا معنی آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے ان کا اتنا تعجب ہوتا ہے, اتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ سبحان الگ ہے. تو اس لیے یہ پھر جہاں جہاں بھی انسان کو کوئی تعجب کی چیز نظر آتی ہے, وہاں اس کی زبان سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے. وہاں اس کی زبان سے, یعنی یہ لفظ ہی اس لیے آیا کہ جہاں تعجب کی چیز ہوتی ہے, عجیب چیز ہوتی ہے, وہاں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اب اس بندے کو اگر یہ اپنے دل, اپنے باطن کی, اپنے قلب کی, اپنے روح کی, اپنے اندرون کی صفائی کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے, تو اس پر بھی یہ حجاب اٹھتے چلے جائیں گے اور یہ بزبان حال کہے گا سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں. یعنی یہ جب وہ عجائب اور وہ انوار جب اس پر ظاہر ہوں گے, تو یہ ہمیشہ سبحان اللہ ہی کرتا رہے گا اور نہیں سمجھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تسبیح بیان کرنا. کیا بیان کرنا؟ تسبیح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے عجائب, اللہ تعالیٰ کے انوار جس قدر زیادہ سے زیادہ اس پر کیا ہو جائیں گے؟ منکشف ہو جائیں گے, اسی قدر اس سے تسبیح کا صدور ہوتا جائے گا. اب ان فرشتوں کو دیکھو, ہمیشہ یہ سب بھون اللیل ونہا, رات دن تسبیح بیان کرتے رہتے. رات دن کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ رات دن مشاہدہ ان سبحات کا کرتے رہتے, رات دن ان سبحات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بندہ مومن جب اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کر دے گا, تزکیہ سے, شریعت کی پابندی سے, اللہ تعالیٰ امتثال بالاوامر, ان احکام پر عمل کرنا جن کا حکم شریعت نے دیا, اور امتثال و اجتناب بالنواحی, ان نواحیات یعنی منہیات, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکے گا, اور جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان چیزوں کو کرتا رہے گا. اور کثرت ذکر یہ بھی باطن کو منور کرنے کے لیے کیا ہے؟ نسخے کیمیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب اللہ تعالیٰ کا نام کوئی بندہ لے گا تو اللہ تعالیٰ کا نام بغیر اثر ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نام انسان زبان پر لے گا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ لیموں کا نام لے لو یا کسی کھٹی چیز کا نام لے لو تو منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے. تو ایک معمولی چیز میں یہ اثر ہے کہ دوسرے کے منہ میں پانی لاتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کا نام یا مبارک اللہ تعالیٰ کا اسم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اثر نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو غرض یہ کہ جب تک بندہ مومن حیا اپنے اندر نہیں لاتا ہے حیا, تو وہ کامیابی کی طرف نہیں چل سکتا, آگے نہیں چلے گا. اور حیا جب اللہ کی حیا ہوگی تو بڑوں کی بھی حیا ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی؟ والدین کی حیا ہوگی, بڑوں کی حیا ہوگی, اساتذہ کی حیا ہوگی, اپنے سے بڑے ہیں ان کی حیا ہوگی, ان سب چیزوں کی حیا ہوگی. لیکن سب سے زیادہ حیا کس کی ہوگی؟ اور اگر اس میں بے حیائی ہے تو سمجھنا یہ خیر سے بڑا دور ہے. اگر اس میں بے حیائی ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ خیر سے بڑا دور ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں ادب کا قرینہ پہلا ہے محبت کے قرینوں میں. ادب کا قرینہ پہلا ہے محبت کے قرینوں میں, اور بے ادب جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بے ادب جو ہوتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور یہ ادب کس چیز کا کرے گا؟ ہر چیز کا کرے گا. جس میں حیا حقیقی ہوگی وہ اپنی چیز کا بھی ادب کرے گا. یہ کام کی چیز ہے اس کو بھی, یعنی اس کو بے ادبی سے نہیں پھینکے گا, اس کو بے ڈنگے پن سے نہیں رکھے گا. اب جس چیز کو استعمال کرتا ہے ان چیزوں کا بھی ادب کرے گا. یہ تو چیزوں کا ادب کرے گا, تو جب چیزوں کا ادب کرے گا تو جانداروں کا ادب کیسے کرے گا؟ اگر مدرسے میں ہیں یا دفتر میں ہیں یا کسی اور چیز میں ہیں, جن چیزوں سے نفع اٹھا رہا ہے ان چیزوں کا بھی ادب کرے گا. اسی لیے مسلمان جو ہوتا ہے سب سے زیادہ, یعنی کیا ہے اس کو, آپ جس کو آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں ریسپانسیبل سٹیزن, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. باقی اپنا کام کریں گے تو اٹھائیں گے, لیکن اس کے اندر جو حیا کا مادہ رکھا گیا ہے, اس کے اندر جو ادب کا مادہ رکھا گیا ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی, مجھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا, آپ بتاؤ اس سے اچھا کون ادب سکھانے والا ہو سکتا ہے؟ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر وہ ادب سکھایا. اب صحابہ کرام کی جمال, ابھی وہ اپنی لڑکیوں کے دفن کرتے ہیں, ابھی وہ اپنے ایک ایک معمولی چیز پر سال ہا سال تک قتل و خون غارت, اور وہاں تہذیب و تمدن کا کوئی نشان نہیں. اب یہ تعلیم آئی قرآن کی, اب دیکھو وہی قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ابھی تک تاریخ ایسی با ادب جماعت کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ کب آیا؟ جب حیا آیا, جب ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں دیکھتے ہیں, اور پھر وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں تنہائی میں, اب دیکھو تنہائی میں, اب بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی ثواب ہے. اگر کوئی بیوی, اب لوگ تو زیادہ شادی شدہ نہیں ہیں, بیوی کے ساتھ کھیلنا کیا ہے؟ ثواب ہے. مومن کو اس میں ثواب ملتا ہے اگر وہ بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے, اس میں اس کو ثواب ملتا ہے. اب یہاں ہیں صحابہ, وہاں بھی حیا معنی آ رہی ہے. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, بیت الخلاء میں جانے میں بھی کیا حیا معنی آ رہی ہے, معنی سمجھتا ہے, رکاوٹ بن رہی ہے بیت الخلاء جانے سے بھی. اور اب شریعت نے کیا سکھایا؟ کیسی شریعت؟ اللہ اکبر, کس شریعت کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. نماز کے بعد سکھایا استغفر اللہ پڑھو, دیکھو تمہیں تکبر نہ ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھی تو بڑے ہو گئے. یہ تمہاری نماز بڑی ناقص تھی, جس کے دربار میں تھی اس کے شان کے لائق نہیں تھی، تم استغفار کرو، جس کے دربار میں تم ابھی سربسجود تھے وہ تو بہت عظیم المرتبت ہستی ہے، اس کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، تم اس دربار کے لائق نہیں تھے، تو تم نے اس میں بڑی کوتاہیاں کی، اب اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو قبول کر، یعنی کہ میں نے یہ پڑھ لی تو تم قبول کر دی، اب تو اس کو اپنے فضل سے قبول کر لے، اب تو بیت الخلاء سے جب باہر آئے گا تو کیا کہے گا؟ غفرانہ کا، بیت الخلاء سے جب باہر آئے گا کیا شریعت نے سکھایا؟ کہا غفرانہ کا کو. اب یہاں پھر سوال ہوا تو یہ کون سا موقع ہے غفرانہ کا؟ یہاں غفرانہ کا یعنی مغفرت مانگنے کا یہ کیا موقع ہے؟ ایک انسان اپنا حاجت بشری کو پورا کرنے کے لیے، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا تھا، حاجت بشری پورا کرنا تو گناہ نہیں ہے، ضروری ہے، انسان اگر پیشاب آخانہ نہیں کرے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، اب اس حاجت بشری کو پورا کر رہا ہے اس میں، اب یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو یہ غفرانہ کا معلوم ہے کیوں، یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں اتنی دیر تیرے ذکر سے غافل رہا اس لیے میری مغفرت کرو، کیونکہ وہاں پر ذکر کرنا میں اجازت نہیں ہے، ذکر لسانی کی وہاں اجازت، بیت الخلاء میں ذکر لسانی کی اجازت نہیں ہے، اے اللہ میں وہاں تیرے ذکر سے اتنی دیر غافل رہا اس لیے تو میری مغفرت کرو، فرمایا اسی لیے یہ مقام غفرانہ کے یعنی کیا مناسب ہوا کہ وہاں غفرانہ کا کہنا اس لیے مناسب ہوا کہ اتنی دیر بندہ ذکر الہی سے غافل تھا، اب جو شخص پورے دن ذکر الہی سے غافل تھا تو اس کا بیت الخلاء میں ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے تو یہ جیسا صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے صالحین کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہاں وہ ذکر سے خالی، اور ہماری زندگی تقریباً ساری کیا ہوتی ہے، دن رات کیا ہوتا ہے، تو ذکر سے خالی رہتی ہے، جب ذکر سے خالی رہتی ہے تو ہمارا ہاتھ تو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام تھا، اتنا اکرام تھا، لیکن ہم اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ابھی ہماری زندگی اور دن دن کس میں غفلت میں ہی میں چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیا جیسے آنی چاہیے تھی وہ نہیں، اسی لیے یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اور یہ سب چیز ابھی اتنا فائدہ نہیں دیتے جب تک حیا نہیں آئے گی، جب تک حیا نہیں آئے گی، اس لیے انسان کو بندہ مومن کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مراقبہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی بیہودہ کام کرے گا تو فوراً سوچ لے گا اگر میرا استاد اس وقت مجھے دیکھتا، میرا یہ والد اس وقت دیکھتا، میں یہ حرکت نہیں کرتا، اب دل میں کوئی بری چیز سوچتا ہے تو اگر یہ فوراً یہ سوچے گا کہ اگر میرا والد یا استاد یا بڑا اس بات پر اس کو اطلاع ہو جائے گی تو میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا، گوارا نہیں کروں گا کہ اسی میرے بڑے کو میرے اس گندے خیال کی اطلاع ہو جائے، تو جب میں ان کے سامنے اس کو ظاہر کرنے سے شرماتا ہوں، لیکن اس کا کیا حال جو اس ہر چیز سے واقف، وہ تو زیادہ حیا کا، ان اللہ احق للحیا، اللہ تعالیٰ حیا کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، حق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حیا کیا جائے، تو اب اگر یہ کیا ہوگا، مخلص ہوگا، مخلص سمجھتا ہے یعنی اب اس میں اخلاص ہے، اخلاص یہ کہ ہاں والد سے باپ سے استاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا حق کرنا چاہیے، اب میں ذرا دیکھوں میں کس کا زیادہ حیا کرتا ہوں، مخلص ہوگا تو اس بات یہ بات اس کو ضرور مجبور کرے گی کہ اپنے باطن کو بھی سنوارے، اپنے پوشیدہ حالات کو بھی سنوارے، اس میں گڑبڑ خیانت نہ کرے، کیونکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یقین ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ، اور مجھے زیادہ حیا اس کی ہونی چاہیے، مجھے زیادہ حیا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو جب میں دنیا کے لوگوں کی حیا اس قدر پڑتا ہوں، ان کے سامنے بڑا با ادب بیٹھتا ہوں، تمیز سے بات کرتا ہوں، بڑی نیک باتیں کرتا ہوں، فضولیات سے بچتا ہوں، ان کے سامنے جب میں یہ سب کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے دوسری چیزیں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے دوسری چیزیں، یہ تو مشہور ہے نا، وہ آپ لوگوں نے بھی بار بار سنا ہوگا، ایک شخص گناہ کرنے گیا تو وہاں سے دیکھا بھائی آ گیا، تو اس راستے سے واپس آیا، تو دوسرے راستے سے چلا تو دیکھا باپ وہاں سے آیا، وہاں سے بھی واپس آیا، تیسرے راستے سے تو دیکھا اور کسی جان پہچان والے کو دیکھا تو واپس، سب جگہ سے واپس آیا، مختصراً آخر کار اس کو ایک جگہ خلوت مل گئی اور گناہ کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، اور کمبخت سب سے تم ہی نکما میں ہی نظر آیا، بھائی کی بھی حیا کی، والد کی بھی حیا کی، اور اس شخص کی بھی حیا کی، اگر کسی کی حیا نہیں کی تو میری نہیں کی، کیا ان سب سے میں ہی تمہیں کمتر نظر آیا؟ اور ہم بزبان حال ایسا ہی، جب ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہیں تو پوشیدہ میں کرتے ہیں، تو گویا ہم لوگوں کا حیا کرتے ہیں، اللہ کا حیا۔ اب دکھا مجھے کون سا مذہب اور کون سا دین، کون سا طریقہ ایک انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے پوشیدہ حال کی بھی اصلاح کرے؟ ذرا دکھا، اسلام کے بغیر کون سا مذہب یا کون سا دین ایک انسان کہ اس کا ظاہر سے زیادہ اس کا باطن کیا ہو، صالح ہو، ہے کوئی مذہب؟ کوئی مذہب نہیں، یہ سارے بناوٹی چیزیں ہیں، جس عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اور کوئی بلا ہو، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، ان کا ظاہر صاف ہوتا ہے، اندر اتنا اس میں نجاست ہی نجاست اور کھنجیر ہی کھنجیر بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تصور آخرت ہے نہیں، یہ سارا تصور آخرت کا ہی نتیجہ ہے کہ ان اسلام نے کہا تم دنیا میں چاہے دنیا کے قانون سے بچ سکتے ہو لیکن خدا کے قانون سے نہیں بچ سکو، دنیا کی نظروں سے بچ سکتے ہو، دنیا کے پولیس سے تم بچ سکتے ہو اگر تم گناہ کرو گے، حرام کھاؤ گے، لیکن وہاں جواب دینا ہے وہاں نہیں بچو۔ تو اس لیے یہ حقیقتاً صالح معاشرہ تیار کرتا ہے اسلام، حقیقی صالح معاشرہ، جسٹ سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو جو تیار کرتا ہے وہ صرف اسلام ہی میں وہ خوبی ہے، اسلام ہی میں وہ صلاحیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حیا کا، اس میں اس کا بڑا دخل ہے، اسی لیے اس کو کیا کیا گیا، الگ سے بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ حیا کامل نصیب کرے، اللہ تعالیٰ حیا کامل نصیب کرے۔